بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ولا اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. وقال الحكيم وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله من أنفسكم وأولادكم وأموالكم. درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ.
اللهم صل على محمد وآل
خدا کے بہت شکر گزار ہیں کہ ایک اور مقدس مہینہ یعنی محرم کہ جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اس کو قرار دیا اور اسی خدا سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں اگلے سال بھی اس طرح کی عزاداری کے لیے زندہ رکھے. بہت ہی مختصر سا قرآن کا معنی کے اعتبار سے نہیں آیات کے اعتبار سے مختصر سورہ سورہ صف کہ جن کی یہ دو آیتیں. یہ سورہ صف آج کے اس دن کی مناسبت سے آج کے دن کی مناسبت یعنی آج آپ 12 محرم کا دن مکمل کر رہے ہیں اور شب 13 ان شبوں میں آپ کو اندازہ ہے کہ جو کاروان اسیروں کا تھا وہ کوفے کے دربار میں پہنچا ہے. کیونکہ ہمیں آج ان مطالب پر کہ جنہیں میں آج کے دن کی مناسبت سے اہم سمجھتا ہوں اس لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا کہ جنہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ آج کے موضوع سے منسوب ہیں. اس سے پہلے کہ میں جن آیات کی تلاوت کی آپ کے سامنے ان کا ترجمہ پیش کروں اور بہت ہی مختصر اس موضوع پہ بات کروں. سورہ صف آغاز سے ہی 61 نمبر ہے سورہ کا اس قرآن میں. آغاز سے ہی جب یہ بات شروع کرتا ہے سبحا للہ کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کہتا ہے. آمنوا کے بعد لما تقولون ما تفعلون بہت اہم مسئلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے لما تقولون ما لا تفعلون کہتے کیوں ہو جو نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مومن ہو جانا ضروری نہیں ہے کہ ساری صفات اپنے اندر لے لیتا ہے. بہت واضح سی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. پھر کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما تفعلون. کہا بہت سخت ہے خدا کے ہاں ایسے لوگ کے جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. سخت ہیں وہ لوگ اللہ کے ہاں منفور ہیں وہ لوگ جو اپنے کہے پر عمل نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا کے بعد یہ ساری باتیں. پھر کہا یحب الذین یقاتلون اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ صفاً یہیں سے وہ صف سورہ صف میں آیا صف کی صورتوں میں لڑتے ہیں. کانہم بنیان مرصوص بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ ابتدائی آیات ہیں سورہ صف کی. ہم نے ان آیات کو سر کلام نہیں بنایا، ہمارا موضوع بھی آگے جا کر اس کے بعد پھر انبیاء کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان آ گیا ہوں، میں تمہارے درمیان واضح نشانیاں لے کر آ گیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کر رہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر آ جاتا ہے کہ میں بشارت دے رہا ہوں تورات کو، کہ ہاں وہ اللہ کی کتاب ہے جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ کہ میرے بعد خود ایک نبی آئیں گے کہ جن کو احمد کہا جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ ہماری آیات، یہ الگ بات ہے بیچ میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو بھی ہے کہ اللہ کے نور کو یہ اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ یتما نورہ ہے، وہ اپنے نور کو یقینی طور پہ خود اس کی حفاظت کرے گا. اور پھر یہ آیات ہیں کہ جنہیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کیا کہہ رہی ہیں، وہی بات پھر، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، آغاز میں ہم نے کہا، دوسری آیت بھی یہی ہے، اور پھر یہ، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، هل ادلکم، کیا ہم تمہاری رہنمائی فرمائیں، کیا تمہیں کوئی چیز نئی دکھائیں، کوئی نئی دلیل تمہارے سامنے لائیں، هل ادلکم، کیا کیوں جو تنجی کو تمہیں نجات دے سکے، علی تجارتن ہے، هل ادلکم علی تجارتن، ایک نئی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کریں، کیوں تنجی کو آپ کو نجات دے گی، کس چیز سے نجات دے گی، من عذاب علیم، مومنین سے خطاب ہے. میرا جو بار بار تاکید کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اتنی عجیب باتیں، پہلے کہا کبر و مقتن عند اللہ، اور پھر یہاں پر کہا لم تقول ما تفعلون، اور پھر بعد میں کہا کہ ہم ایسی تجارت تمہیں بتاتے ہیں کہ جو تمہیں بچا کے لے جائے گی عذاب علیم سے، اور پھر اشارہ کیا یؤمنون باللہ، تجارت بتا رہے ہیں. اب تجارت میں آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ رسول ہی، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تیسرا موضوع ہو گیا، کس چیز سے، کام من اموالکم و انفسکم، اپنے اموال سے اور اپنے نفسوں سے. ابھی میں اس کو یہاں روکتا ہوں، ایک اہم موضوع کو آج کے دن کی مناسبت سے کوشش کریں گے انشاءاللہ آخری میں قرآن کی ان آیات کی صحیح تطبیق ہو سکے اور آسانی سے واضح ہو سکیں کہ آیات کس طرح اشارہ کر رہی تھی. درود پڑے محمد والے محمد. آج کے دن کی مناسبت، یعنی ہم 12 ماہ محرم کی 12 تاریخ مکمل کیے بیٹھے ہیں. آج کا دن، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ یہ اسیروں کا، یہ اہل بیت علیہ السلام کا اجڑا ہوا کاروان کوفہ پہنچا ہے. کوفہ موضوع ہمارا انشاءاللہ اسی، اگر ہم کامیاب ہو گئے کوئی بات آپ کو سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اپنے سمجھانے پر شک ہے، اگر ہم کامیاب ہو گئے کوئی بات آپ کو سمجھانے پہ، تو شاید ایک شبہے کا جواب یا کئی شبہات کا جواب بھی دیا جا سکے. کوفہ کہ جہاں ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم خدایا ہم کو اہل کوفہ میں سے قرار نہ دینا، یہ نعرہ ہے آپ کا، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کوفہ کیا ہے، شاید اگر ہم سمجھا لیں تو ایک بڑا شبہ بھی یہاں یا کئی شبہات یہاں حل ہو سکیں. دیکھیں تاریخ کوفہ کیا ہے، آپ نے انشاءاللہ اکثریت نے کوفہ شہر کی زیارت کی، مسجد کوفہ بھی آپ نے دیکھا، مسجد سہلہ بھی آپ گئے، یہ وہ مقامات، مقدس مقامات ہیں جو کوفہ کے اندر ہیں. وہیں آپ نے مولا کائنات کے گھر کی زیارت بھی کی. اس کوفے کی مسجد کے لیے کہا جاتا ہے تاریخ کوفہ, نیا شہر نہیں ہے, تازہ وجود میں آیا ہوا شہر نہیں ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا شہر نہیں ہے. آپ نے اسی جگہ اسی کوفہ شہر میں یہ بات سنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جاتے ہوئے ایک نور کا احساس کرتے ہیں, ایک نور ان کو دکھائی دیتا ہے اور وہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں, معراج پر ہیں مدینے سے معراج, پوچھ رہے ہیں کیا ہے؟ کہا یہ ایک مسجد ہے. کہا کون سی مسجد ہے؟ کہا کوفے کی مسجد ہے. کہا چلتے ہیں نیچے, پہنچے نماز پڑھی اور آپ نے مقام رسول اللہ دیکھا ہوا جہاں نماز پڑھتے ہیں. بات یہاں تک نہیں ہے, تاریخ کیا ہے. کہا کہ یہی وہ جگہ ہے, جبرائیل بتا رہے ہیں کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا تھا. اتنا پرانا معراج تک نہیں ہے, معراج سے پرانی باتیں. اب جبرائیل بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو, یعنی جو انہوں نے توبہ کی تھی اسے قبول کیا گیا تھا. یہ مسجد کوفہ, یہ تاریخ کوفہ, پرانا شہر ہے, پرانی جگہ ہیں. سہلا آپ کو کہا جاتا ہے ہزاروں انبیاء, کوفہ کی مسجد کے لیے بھی کہا جاتا ہے لیکن سہلا کے لیے کہا جاتا ہے ہزاروں انبیاء نے یہ نماز پڑھی. مسجد سہلا کوفہ, دیکھا ہے آپ نے کوفے کے اندر مسجد سہلا, ہزاروں انبیاء نے یہاں نماز پڑھی. کہا ایک پتھر یہاں دفن ہے جس پر ہزار انبیاء کے نقش موجود ہیں, اسی مسجد سہلا کے لیے کہا جاتا ہے. اور آپ چند جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ آپ سارے انبیاء تک پہنچ نہیں پاتے, تو ایک کونے میں آپ سے کہتے ہیں کہ سارے انبیاء و صالحین کی نیت سے یہاں پڑھ لیجیے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں انبیاء آ کے نماز پڑھیں. یہ کوئی پرانا یعنی کوئی نیا شہر نہیں, پرانی تاریخ ہے اس کی, پرانے لوگ ہیں. ہو بات آگے بڑھیں, مولا کائنات نے اپنا مرکز کوفے کو قرار دے دیا. مولا کائنات اپنا مرکز کوفے کو قرار دے رہے ہیں. خلافت مدینے میں ہوئی, ملی آپ کو مدینے میں, کیپٹل اس وقت اسلام کا مدینہ. آپ شفٹ کر رہے ہیں, ایک بڑی دلیل دی گئی, شفٹ کرنے کی ایک بڑی دلیل دی گئی کہ کیونکہ شام میں فتنہ تھا, فتنہ شام میں تھا اس لیے نزدیک آ گئے تھے, مدینے سے بار بار نکلنا اس لیے نزدیک آ گئے تھے, یہ ایک دلیل دی گئی. لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک بات وہ یہ ہے کہ یہاں پرانا مسلمان ہے اور یہاں عقیدے کے اعتبار سے مضبوط مسلمان ہے کہ جو علی علیہ السلام کا ساتھ دے سکے گا. کوفے کا انتخاب کیا گیا, کوفے میں آ کے رکے. صرف یہی نہیں, یہی تک نہیں ہے, چار ساڑھے چار سال امام مولا کائنات کی زندگی کوفہ, اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام بھی انتخاب کر رہے ہیں تو پھر کوفہ, آپ پھر کوفے کی طرف جا رہے ہیں. اور بات یہ ختم نہیں ہے کہ امام نے پھر کوفے کا انتخاب کیا ہے. جتنی امام حسین علیہ السلام کا نام لے کے یا سارات الحسین جیسا نعرہ لگا کے تحریکیں اٹھیں وہ سب بھی کوفے سے. پھر یہ کوفہ مرکز بنا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد, پھر یہ مرکز بنا ہوا ہے کوفہ. اور مستقبل کے اعتبار سے کہا گیا کہ ظہور امام ٹھیک ہے کہ مکے میں ہونا ہے لیکن دارالخلافہ اسلام کا پھر کوفہ, پھر آپ کو گھما کے کوفہ پہنچا دیا. پھر کہا یہ سہلا تاریخی اعتبار سے ٹھیک ہے, ہم نے بتایا آپ کو اس کی تاریخ کیا ہے, لیکن کہا کہ یہاں ایک اور کام بڑا ہونا ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ گھر ہے, یہ حرم ہے, یہ حریم ہے اہل بیت علیہ السلام, یعنی بعد میں خود امام زمانہ کے خانوادے کو، ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو، پھر یہاں رہنا ہے، پھر سہلا، پھر کوفہ. یعنی ہم نے آپ سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بات کی جا رہی ہے، شروع کی جا رہی ہے کہ یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر توبہ قبول ہوئی. یہ ہوا آغاز. انجام، انجام یہ ہے کہ جب یہ ختم ہو رہی ہوگی اور ہم آخری مراحل کی طرف جا رہے ہوں گے اور دنیا انشاءاللہ عدالت کو دیکھے گی یا عدالت سے بھر جائے گی، تو پھر کیپٹل کوفہ اور سہلا. یہ بات اتنی کھل کے کسی مقام کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، کسی خطے کے لیے نہیں. یہ جو باتیں میں نے 7-8 موارد گنوائے جو اس جگہ کے لیے کوفہ، امام کی تحریک شروع ہوئی، مدینے سے نکل گئے، محور ہمارا کوفہ ہے، کیونکہ آج ہم نے کہا کہ کاروان اہل بیت علیہم السلام کا کاروان کوفے پہنچا ہے، محور ہمارا کوفہ ہے. مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، کوفے کی طرف جا رہے. اب جو میں نے کہا شبہات کا جواب بھی دیا سکتا ہے، ان شبہات کی طرف آپ کی توجہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، الزام بھی لگ جاتا ہے کبھی کبھی. کوفے والوں نے وفا نہیں کی، کوفے والوں نے وفا نہیں کی. یعنی اگر امام مدینے میں رہ جاتے تو مدینے والے وفا کرتے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام نے پہلے مدینہ چھوڑا ہے، امام نے اس کے بعد کوفہ چھوڑا ہے، سوری مکہ چھوڑا ہے، اور کوفے کی طرف آ رہے ہیں. کہا گیا کوفے نے وفا نہیں کی. میرا سوال، اگر مدینے میں رہ جاتے تو کیا مدینے والے امام سے وفا کرتے؟ مکے میں رہ جاتے تو کیا امام کا خون مکے میں نہیں بہایا جاتا؟ نہیں ہے ایسا، آپ کو خود معلوم ایسا نہیں ہے. جتنے لوگوں نے ابھی بھی کوفے کے رہنے والے، جتنے لوگوں نے ابھی بھی امام کا ساتھ دیا ہے اس کربلا میں، مدینے اور مکے میں اتنے لوگ بھی نہیں تھے. امام مدینہ نہ چھوڑتے اگر یقین ہوتا کہ یہاں رہتے ہوئے انہیں گمان نہیں، شک نہیں، یقین تھا کہ چاہے جتنا بھی ظلم مجھ پر ہو، نہ صحابی نکلیں گے نہ تابعین نکلیں گے. نکلنا کس نے تھا؟ صرف بنی ہاشم نے، صرف بنی ہاشم نے نکلنا تھا. تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا، چھوڑیں اس جگہ کو اور چھوڑیں اس مکے کو بھی، یہاں پر بھی کوئی نہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہے یہاں پر پہلے سے جو 2-3 بزرگان رہ رہے تھے، عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن زبیر، وہ تو پہلے یہ چاہتے تھے کہ امام کم سے کم مدینے سے جائیں، مکے سے جائیں، کیونکہ اگر مکے میں رہے تو مکے میں ان کی کوئی حیثیت بن نہیں رہی تھی. یہ تو خود پریشان تھے، یہ بزرگان پریشان تھے، بظاہر کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں رک جائیں، وہاں چلے جائیں، اس طرف چلے جائیں، نہیں، یہاں سے چلے جائیں. اب وہ خطوط جو لکھے گئے، وہ وفود جو بھیجے گئے کوفے سے، ٹھیک ہے کہ کم سے کم 6,000 اور زیادہ 18,000 خطوط کی بات ہوتی ہے، یا کم سے کم اگر خطوط کم ہو، لیکن جن لوگوں نے امام کو دعوت دی ان کی تعداد اتنی کہی جاتی ہے. لیکن اب کوفے کو بھی سمجھنا ہوگا، تھوڑا سا کوفے میں آتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. کوفہ مثال کے ذریعے سے سمجھائیں جو آپ کے ذہنوں میں ہے، کہ جب زہیر ابن قین اور ان کے چچا زاد بھائی دو شخصیات ہیں جنہیں عثمانی مذہب کہا جاتا تھا، ان کے اپنے سگے چچزاد بھائی بھی امام کے ساتھ شریک ہوئے اور شہید ہوئے۔ جب یہ دو شخصیات مسلسل امام سے کترا رہی ہیں، پتہ ہے آپ کو، یہ چاہ رہے نہ ملاقات ہو، مختلف جگہوں پہ جب ٹھہرنا ہوتا منزلیں، اگر چاہے کوفے سے حج کی طرف جایا جا رہا ہو یا حج سے واپس مکے سے واپس کوفے کی طرف جایا جا رہا ہو، منزلیں وہ منزلیں کہلاتی ہیں کہ جہاں پر اگر اسٹے نہ کریں تو اگلی منزل بہت آگے ہے، یہاں رکنا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں شاید کچھ لوگ میزبانی کر لیتے ہیں، یہاں شاید پانی ہوتا ہے، یہاں کہیں سایبان ہوتا ہے کہ لوگ ٹھہر جاتے ہیں، بڑے بڑے کاروانے، منزل اسی کو کہتے تھے۔ مجبور ہوتے تھے، زہیر ابن قین چاہتے نہیں تھے امام سے ملاقات ہو، لیکن بہرحال پھر بھی رہنا ایک ہی منزل میں پڑتا تھا، اب بہرحال امام نے بلوا لیا۔ جب شامل ہو گئے اور کوفیوں میں جو لوگ مخالف تھے انہوں نے کہا کہ تم تو عثمانی مذہب ہو، تم علی والے مذہب پہ نہیں تھے، اس زمانے میں رائج نہیں تھا کہ اس طرح سے کہتے کہ شیعہ اور سنی۔ تین گروہ تھے عالم اسلام میں، تین گروہ تھے، محبان علی، انہیں علی کا شیعہ کہا جاتا تھا، ابھی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ نہیں، ابھی علی کے شیعہ کہلاتے تھے، ایک معاویہ کے ماننے والے باقاعدہ کہلاتے تھے، اور ایک گروہ بیچ میں تھا جنہیں عثمانی کہا جاتا تھا، یہ کوفہ ہر اعتبار سے، عقیدہ یا سیاسی، ہر اعتبار سے امام علی علیہ السلام کو چوتھے خلیفے کے طور پہ قبول کرتا تھا۔ جو بات سمجھنے کی ہے، یہاں پر ابھی بھی عثمانی مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں، جیسے بصرہ میں زیادہ تھے، یہ بعد میں ہوا نا کہ پھر چار امام، چھٹے امام نے کیا کہ چار امام مختص کر دیا اور پھر شیعہ سنی کا ایک بہت واضح، لیکن اس سے پہلے تک بہت زیادہ ڈفرینس نہیں تھا، یہ سمجھے جاتے تھے کہ دو علاقے بڑے، کوفہ اور بصرہ، کہ جہاں عثمانی مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں، اور کیونکہ یہ بھی مخالف معاویہ کے اتنے ہی تھے کہ جتنے علی علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تو جو کچھ آل امیہ نے ظلم روا رکھا تھا علویوں کے ساتھ، اسی طرح کا ظلم روا رکھا تھا عثمانیوں کے ساتھ، نہ علوی ساتھ تھے نہ عثمانی ساتھ تھے۔ اور اب جو لیٹرز جا رہے ہیں نا، یہ غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر سلیمان ابن سرد خزائی کا تھا، ہانی ابن ارواح کا تھا، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو خطوط لکھے گئے، کیونکہ کب پتہ چلتا ہے، جب ہماری محفلوں میں اس خط کا بھی ذکر ہو کہ جو ان خطوط کے جواب میں خود امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے، جسے بہت کم پڑھا جاتا ہے، جسے بہت کم دکھایا جاتا ہے، ایک طرفہ بات کی جاتی ہے کہ یہاں سے بہت سارے خطوط گئے، لیکن دوسری طرف جو خط امام نے بھیجے، ہاں ٹھیک ہے، کچھ خطوط تو جیسے جو آخری امام کے سفیر بنتے ہیں، قیس آخری سفیر مسلم ابن عقیل کے بعد، قیس ابن سرد خزائی، ٹھیک ہے، ان کا لیٹر نہیں پہنچ پایا، لیکن جو خط مسلم ابن عقیل نے بھجوایا تھا، اس کے بعد ایک خط آیا ہے جو خود لے کر آئے تھے، وہی بہت بڑا کربلا کا شہید، جسے آپ سعید ابن عبداللہ حنفی کے نام سے جانتے ہیں، کہ جو امام کے سامنے کھڑا ہوا تھا نماز ظہر کے وقت، اور سارے تیر اس نے اپنے اوپر لیے تھے، وہ ایک لیٹر لے کر آیا ہے، وہ خط امام کا لے کر آیا ہے، اور وہ خط، اس خط کا اگر ابھی بھی انشاءاللہ آپ کو موقع ملے اور اس کا متن آپ پڑھیں، اس کی تشریح میں، اس کی وضاحت میں شیعہ سنی دونوں علماء نے تاکید کی ہے کہ امام کا لہن کسی ایک خاص گروہ سے، کہ ہم کہیں کہ وہ لوگ کہ جو محبان علی تھے اور جنہوں نے بلایا تھا، نہیں، لہن یہ بتاتا ہے کہ امام جواب دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، کہ جس میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو معاویہ کے ظلم سے پریشان ہیں، بنو امیہ کے ظلم سے پریشان ہیں، اور اس میں جتنی پریشانی اور مصائب علویوں کے ساتھ تھے اتنے ہی عثمانیوں کے ساتھ تھے. یہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام کو چوتھے خلیفہ کے طور پہ قبول کیا گیا تھا, کوفہ چوتھے خلیفہ کے طور پہ, نہ کہ پہلے امام کے طور پہ. ہاں وہ چند لوگ کہ جنہوں نے امام کو پہلے خلیفہ کے طور پہ لیا تھا, جنہوں نے امام کو پہلے خلیفہ کے طور پہ لیا تھا, جو جانتے تھے کہ مولا کائنات کی حیثیت کیا ہے, ان میں سے انگشت شمار بھی نہیں ہے کہ جو کوفے میں رہ گئے اور امام کو تنہا چھوڑ دیا. انگشت شمار بھی نہیں ہے, سبھی چلے گئے, کوئی نہیں بچا. وہ جو لیڈرشپ کہی جاتی ہے کہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اور پھر ابن زیاد سے گھبرا گئے, ہاں یہ کمزور عقیدے کے مومنین بھی ہوں گے. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, سب پہنچ گئی. کمزور عقیدے کے مومنین بھی ہوں گے, شامل نہیں ہوئے, ٹھیک ہے ابن زیاد کے لشکر میں نہیں آئے, لیکن انہوں نے امام کا ساتھ بھی نہیں دیا. یہ مشکل مسئلہ نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے امام علی علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کسی کو بلا رہے ہوں اور مومن بھی ہو. میں کہہ رہا ہوں قرآن کا لہن یہ ہے. ابھی میں نے آپ کو دو بڑی آیات یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بتائی, قبر و مقتن عند اللہ ان تقولوا ما تفعلون. کون ہے یا ایھا الذین آمنو؟ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو, لما تقولون ما تفعلون, کیوں وہ کرتے ہو جو, کیوں وہ کہتے ہو جو نہیں کرتے, کیوں وہ دعوے کرتے ہو, کیوں وہ باتیں کرتے ہو جنہیں تم کر نہیں سکتے. لما تقولون ما لا تفعلون, قبر مقتن عند اللہ, یعنی اس سے زیادہ بری چیز اللہ کے نزدیک نہیں. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ باتیں کرو جو کر نہیں سکتے. ایک ایک صلوات اور پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں, پیچھے دوست احباب کہہ رہے ہیں درود پڑھے محمد والے محمد پہ. بہت شکریہ, ایک درود اور پڑھے محمد والے. بہت شکریہ بھائی. دوسری آیت جس کو میں نے آج اس مختصر سی گفتگو کے لیے سر کلام کے طور پہ لیا, اسی سورہ صف کی بیچ والی آیات میں سے, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, حل عدلکم, کیا ہم تمہیں بتائیں. یہ عدل دلیل والی ہے, یعنی آیا کوئی بات نشانی دلیل کے طور پہ تمہیں دیں, کس لیے؟ علی تجارتن, تجارت وہ سب سے بڑا موضوع ہے جو دنیا کی سمجھ میں سب سے جلدی آتا ہے. تجارت, قرآن انسان کو دیکھتے ہوئے بات کرتا ہے, انسانی فطرت, اس کی فکر, اس کے نظریات, اس کے افکار, سب چیز سمجھ کے بات کرتا ہے. آؤ تمہیں ایک شاندار تجارت بتائیں. تجارت, تجارت کا لفظ استعمال کیا, علی تجارت تنجیکم, جو تمہیں نجات دے گی, کس سے؟ من عذاب علیم, بہت ہی سخت عذاب سے نجات دے گی. کیا ہے وہ بتائیں؟ بالکل بتائیں, ایسی تجارت جو ہمیں بچائے گی عذاب علیم سے, بتائیں نا. کہا تؤمنون باللہ, اپنے اللہ پر ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنو کہہ رہے ہیں, تؤمنون باللہ, اپنے اللہ پر ایمان لے آؤ. کتنی طرح کے ایمان ہیں, کتنی طرح کے ایمان ہیں, لائے ہوئے تو ہیں ایمان. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو, پھر کہا نہیں تؤمنون باللہ, مسئلہ ہے ابھی, مشکلات ہیں ابھی, تم پر ہلکی سی مشکل آتی ہے فرار کر جاتے ہو, تم ساتھ نہیں دیتے, تم کھڑے نہیں رہتے, تم بھاگ جاتے ہو, رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہو, تم نے علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا, تم نے امام حسن کا ساتھ چھوڑا ہے, تم اب امام حسین کو بھی بلا رہے ہو. تؤمنون باللہ, بھائی اللہ پر ایمان لاؤ, ورسول ہی, اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ رسول اس لیے یہاں پر آ گیا, ورنہ عموماً قرآن کی آیات میں اللہ کے ساتھ یوم الآخر کی بات زیادہ ہوئی ہے, یہاں پر کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا کہ پچھلی دو آیتوں میں موسیٰ نے شکوا کیا کہ بھائی واضح نشانیاں لے کر آیا وہ چھوڑ کے چلے گئے مجھے، اور پھر عیسیٰ نے شکوا کیا کہ میں تو بشارت دے رہا ہوں تمہیں، اتنے معجزے دکھا رہا ہوں تمہیں، پھر بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا. تو کیونکہ ابھی تازہ ابتدائی دو آیتوں میں ذکر ہو گیا کہ تم نے موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا، تم نے عیسیٰ کا ساتھ نہیں دیا، تو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور ابھی تجارت میں پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تجارت کا تیسرا پہلو بھی ہے، وہ کیا ہے؟ تجاہدون، جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اموالکم، اپنے مال سے، اپنے مال سے خرچ کرو اپنا مال اللہ کے راستے میں، جہاد کہلائے گا. اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، جہاد کہلائے گا.
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات
اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اپنے مال کو، جہاد کہلائے گا. اور انفسکم، انفس، آپ کا سب سے زیادہ تشیع کو انفس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کہ جب مباہلہ میں کہا تھا نا کہ لے آؤ لے آؤ تم اپنی اولاد کو، ہم اپنی اولاد کو، تم اپنی نساء خواتین کو، ہم اپنی خواتین کو، اور پھر کہا اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو. یہ وہی انفس ہے، یعنی اپنی قیمتی ترین چیز کو. نفس عموماً جب مخاطب ہوتے ہیں تو یعنی ہر چیز، میرا وجود مراد ہوتا ہے نا، مولا کائنات کو لے کے گئے تھے. انفس یعنی جو تمہارے یہاں سب سے قیمتی چیز ہے. اولاد کا تذکرہ نہیں ہوا، بڑی اہم بات ہے، یہاں پہ کہیں اور ہوا ہے، یہاں نہیں، یہاں پر بات کچھ اور ہے. اصل میں یہ ویسے ہے، ہم تو پیسے والے نہیں ہیں، لیکن جو پیسے والے ہیں شاید ان کو پتا ہو کہ اولاد کا اگر کوئی زخم لگے تو کہتے ہیں کہ اولاد کا زخم آدمی سہ جاتا ہے، لیکن اگر کہیں سے پیسے کا اس کو کوئی نقصان ہو جائے نا تو نیند نہیں آتی. اس لیے یہاں بڑی احتیاط سے بات کی گئی، نفسوں کو رکھا، اولاد کو نہیں رکھا. ہاں پہلے تم اپنے پیسوں کے معاملات کے اندر بڑے پریشان ہوتے ہو، ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہو، تم اسے دبا کے بیٹھتے ہو، تم روک کے رکھتے ہو، تم اللہ کے راستے میں اس سے جہاد نہیں کرتے، اور پھر اپنے آپ کو نہیں. ہاں پھر آخر میں کہہ دیتے ہو چلو ٹھیک ہے، سپورٹ کر دیں گے، کوئی نہ کوئی بات کہلوا دیں گے، کسی سے کچھ کروا دیں گے، خود نہیں آتے ہو. اب یہ ہے کوفہ، یہ آیات اب کوفہ آ جائے. آپ اب یہاں کے لوگوں سے اس طرح کی توقعات کیے بیٹھے ہیں کہ یہ مقابلہ کریں گے ابن زیاد جیسے جلاد کا، ابن زیاد جیسے جلاد کا. پہلے اس نے پیسوں کے ذریعے سے خریدا، ٹھیک ہے، جہاں تک لوگ بک سکتے تھے، تینوں چیزوں کا استعمال کیا ہے. ویسے اس نے پیسے کا بھی استعمال کیا ہے، دین کا بھی استعمال کیا ہے. قاضی شورا ہے، قاضی شورا سے کیا فتویٰ دے دو، دین کا بھی استعمال کیا ہے، پیسے کا بھی استعمال کیا ہے. آخری میں کہا کہ اب کوئی نہیں مانتا، صاف کرو، ختم کر دو اس کو، رہنے ہی نہ دو. تینوں چیزوں میں استعمال کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اہل کوفہ بہت قریب ہوتے ہوئے، مائلز میں، آج دیکھ رہا تھا، کلو میٹرز تو میں نہیں دیکھ پایا لیکن مائلز میں دیکھ رہا تھا، 44 مائل لکھا ہے، 44 مائل کا راستہ لکھا ہوا تھا کوفے کا اور کربلا کا، اتنے قریب. اور باخبر، بے خبر ہو سکتا ہے گھر کی خواتین ہوں، احتمال دے سکتے ہیں یہ گھر کی خواتین ہو سکتا ہے، ان کو معلوم نہ ہو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ بہت سارا کام خفیہ ہو رہا تھا نا، اس لیے شاید عمومی نہیں ہوا تھا. کیسے لیٹرز لکھے گئے ہیں، بلایا گیا ہے، اور بلانے کے بعد پھر ساتھ نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ خوارج جنہوں نے خروج کیا تھا یزید پر، خلیفہ رسول اللہ پر خروج کیا ہوا ہے، پروپیگنڈا تو یہ ہے نا. بہت سارے لوگ تو اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں، خواتین بیشتر شکار تھی، ہوں گے بہت سارے لوگ، عوام مرد، لیکن خواتین زیادہ شکار تھی، کیونکہ بہت سارے کام خفیہ، لیٹرز خفیہ لکھے جا رہے تھے، حالات ایسے ہو گئے تھے. اب یہ تینوں کارگر ثابت ہوئے. یہ تینوں حربے کامیاب ہوئے. تینوں حربے. ہانی جیسی شخصیت جس کے پاس 7,000 700 نہیں کہہ رہا میں، 7 نہیں کہہ رہا، 70 نہیں کہہ رہا، 7,000 تلوار والے جوان تھے ہانی کے قبیلے میں، 7,000. لیکن وہ تینوں چیزیں کارگر ہو گئیں. ان کو قاضی شرح کا اعتماد سے کی کہنا کہ ہانی تو مہمان ہیں ابن زیاد کے. ایک کو کہا کہ یا خاموشی سے سرنڈر کر دو قبیلوں کو، ورنہ شام کی فوجیں آ رہی ہیں. جو شام کی فوجیں آ رہی ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. آیا ایک بھی نہیں. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ اس 30,000 کے مجمع میں کہ جو سب سے قریب فگر حقیقت سے ہے، جو عمر سعد کے لشکر میں لوگ تھے 30,000، ایک بھی شامی نہیں ہے، ایک بھی. اور ساتھ یہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سب لڑنے والے کوفے کے بھی نہیں ہیں. کوفے کے اطراف سے بھی قبائل یہ کہہ کے کہ اگر تم نے ساتھ دیا تو پھر یزید تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والا ہے، تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا. تو بہت سارے اطراف کے قبائل بھی آئے. کوفہ سمجھ گئے، چند باتوں کا جواب دیا. قافلہ داخل ہوا ہے کوفے میں، قافلہ داخل ہوا ہے. زیادہ روایات یہی کہتی ہیں کہ 11 ہی کو، 10 کا دن نہیں نکلے یہ لوگ، 11 تاریخ کو انہوں نے اپنے جنازے دفنائے، یعنی عمر ابن سعد نے اپنے مردوں کو دفنایا، اور شام کے وقت ان اسیروں کو لے کے کوفے کی طرف نکلا. رات کے وقت پہنچے، دروازہ بند، انتظار کرنا ہے، خیمے لگ گئے، پھر خیمے میں. اب یہاں کوفے کے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، کوفے کے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. وہ کوفہ جو بڑا بدنام ہے، ذرا آپ سمجھیے گا چند باتوں کو. میں نے کہا کہ یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں سے توابین، یہیں سے ہوا نا قیام. توابین کا قیام کہاں سے ہوا، مرکز کہاں ہے؟ کوفہ. سپورٹ سب سے زیادہ مختار کو کہاں سے ملی ہے؟ کوفہ. ٹھیک ہے کہ یہ فتنوں کا بھی گڑھ ہے، لیکن کیوں ہے؟ فتنوں کا گڑھ وہی جگہ ہوتی ہے بھائی کہ جہاں پر پوٹینشیل حق کی طرف جانے کی زیادہ ہو. یہ قاعدہ ہے، اسے بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ارے جس جگہ پہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے، جس جگہ پہ لوگوں میں تحرک ہی نہیں ہے، جہاں پر لوگوں میں حرکت ہی نہیں ہے، جہاں کے لوگ حق کی طرف بڑھنے کی کوئی خواہش ہی نہیں رکھتے، جہاں پر دشمن کا کوئی ایشو ہی نہیں، دشمن شناسی، دشمن کی بات کرنا، وہاں پر کیوں ہوں گے فتنے؟ وہاں تو بہت ہی اطمینان والی زندگی گزاری جا رہی تھی نا. قرآن نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ انبیاء کے آنے سے پہلے تم لوگ بڑے شاندار زندگی گزار رہے تھے، انبیاء نے آگے جیسے حق اور حقیقت کی بات کی ایک دم تم لوگ گروہ بننا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا لو انبیاء نے تقسیم کر دیا. ارے بھائی تقسیم نہیں کر دیا، حقائق بتائے. یہ پہلے خاموش زندگیاں گزار رہے تھے، گمراہ زندگیاں گزار رہے تھے، بتوں پر راضی تھے. یا کوئی آ کے ان کو حقائق بتاتا ہے، جب آ کے تو پھر تو کچھ لوگ فوراً اس طرف اور کچھ لوگ فوراً اس طرف، دو گروہ تو فوراً بن جاتے. سمجھا مسئلہ؟ لیکن جہاں پوٹینشیل ہوتی ہے حق قبول کرنے کی، فتنے وہاں ہوتے ہیں. جہاں نہیں ہوتی وہاں نہیں ہوتے. اور پھر جب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے یہ تھا کوفہ، اور مستقبل کے اعتبار سے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ امام زمانہ کا مرکز بنے گا، تو جہاں پر زیادہ حمایتی نہ ہو اسے مرکز امام زمانہ بننا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوفہ کچھ اور ہے، جو تعارف ہے وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. کیسے پتا چلا؟ دربار میں جب توہین کی ہے امام کے سر مبارک کی ابن زیاد نے، تو وہ جلاد کہ جس کی تلواروں کے خون ابھی بھی پورے کوفے اور کوفے کے اطراف میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، جہاں اتنے سر ٹنگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہی سر اس وقت دارالعمارا سے ٹنگے ہوئے تھے، پتہ نہیں کتنے ہی سر، کتنے ہی جسم. وہاں پر زید ابن ارقم کھڑے ہو جاتے کوفے کے دربار میں، پیچھے نہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں، کوفے کے دربار میں زید بن ارقم کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہ؟ تو تم کیا تمہیں کیا مسئلہ؟
ابن زیاد طاقتور ہے، اس سے بڑی طاقت اس وقت کوئی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا اس نے، ایک صحابی رسول سے جس کو آپ عمر ابن سعد کہتے ہیں، اس کا باپ تو چلے یقینی طور پہ صحابی ہے نا، سعد ابن ابی وقاص، کہا تمہیں کیا ہے؟ کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو سیدھے پاؤں پہ، سیدھے پہلو پہ حسن بیٹھے تھے، الٹے پہلو پر حسین بیٹھے تھے، اور رسول اللہ اس دہان کا بوسہ لے رہے تھے، میں نے خود دیکھا ہے، کہا دیکھا ہوگا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا ابھی تیری گردن اتروا دیتا، یعنی کوفے کے اندر اور وہ بھی دربار کے اندر، اتنی جرت، کوفی باہر نکلے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے غلاموں کی اولادوں کو، رسول اللہ کے دھتکارے ہوئے لوگوں کی اولادوں کو اپنے پر مسلط کیا ہے نا، اب بھگتنا ہے ہم کو، لوگوں نے کہا اچھا وہ سنا نہیں ابن زیاد نے، کیا کہہ کے نکل گئے یہاں مسجد میں، کہا سب جمع کرو، سب کو جمع کرو، ہم بتائیں اس سے پہلے کہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ دیکھ لیا زید ابن ارقم تو حرم میں خود دربار میں کھڑے ہو گئے، کہا پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہوگا، ایک بہت بڑا فوج کا دستہ بھیجا پہلے، کہا چاروں طرف گھیر لو، کہیں کسی جگہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی تحریک نہ اٹھے، دوسرا دن ہے ابھی عاشور کے بعد کا دوسرا دن ہے، سمجھیے گا کوفہ، کہا کہ پھیل جاؤ اس کوفے میں، کچھ ہو نہ جائے مسجد میں جمع کرو، اور میں وہاں پہ بتاؤں کتنی بڑی فتح اور کامرانی ملی ہے، شروع کیا آ کے منبر پہ بیٹھے ہم دو سنا، اور اس کے بعد کذاب ابن کذاب کا لفظ استعمال کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے، کھڑے ہو گئے عفیف، عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہو گئے، بوڑھے، بوڑھا صحابی، ایک آنکھ جمل میں شہید ہوئی بھی ہے، ایک آنکھ صفین میں شہید ہوئی بھی ہے، کھڑے ہو گئے، کہا کذاب ابن کذاب تو ہے، وہ ہے جس کا تو یہاں پر گورنر ہے، یعنی یزید کو، یعنی دوسرا دن ہے، یہاں تو فتح کا جشن منانا تھا، کیا کیا ہے؟ وہ ایک رات جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے ان اسیروں کے ساتھ اسی کوفے کے اطراف میں گزاری ہے، وہ ایک انقلاب برپا کر چکی ہے، انقلاب برپا کر چکی ہے، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کہا یہ کیا ہو، اتر گیا، بات نہیں کر سکا، بس دو جملوں کے بعد اتر گیا، ماحول خراب ہو گیا، یہ انڈائریکٹ اثر ہے، ڈائریکٹلی اثر آپ سنیں گے، بہت ضروری ہے تشیعوں کے لیے، بہت ضروری ہے، ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم زیادہ تر حقائق کو ممبر سے سننا چاہتے ہیں، غلط روش ہے، معذرت کے ساتھ غلط روش، زیادہ تر حقائق کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، مطالعات کریں، نہیں کرتے، ایک ہی طرح کی بات سنتے، اور اس کے بعد مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمیشہ سے سننا تھا، یہ جو آپ نے بات کی یہ نئی تھی، اور وہ نئی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے طے کر رکھا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی اچھا بڑا برا مطلب لینا ہے ہمیشہ ممبر سے لینا ہے، بھائیوں یہ اچھی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک روش ہے، لیکن یہ خالی یہ روش کامیاب نہیں ہے، آپ کو سب کو صاحب مطالعہ بننا چاہیے، پڑھنے کی عادت ڈالیں، ان خطبات کو پڑھیں کہ جن کا وقت نہیں ہے کہ یہاں پڑھا جائے، میری خواہش تھی کہ کوئی ایک خطبہ اسٹارٹ وہاں سے لیتا، لیکن میں پورے مطالب کو واضح کر نہیں سکتا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ لیا جاتا کہ جو انہوں نے کوفے میں داخل ہونے کے بعد جب دیکھا کہ یہ سارے ہی، جب ہم ان کو بتا رہے ہیں کوئی پوچھ رہا ہے کس کے اسیر ہو، کہ اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ کی ضروریات ہیں، رونا شروع ہو گئے، ابھی خطبہ نہیں دیا ہے رونا شروع ہو گئے، صدقہ لا کے دے رہے ہیں، کہا صدقہ نہیں، ام کلثوم کا صدقہ نہیں، ہم اہل بیت ہیں بھائی، رسول اللہ کی اولاد ہیں، صدقہ حرام ہے ہم پہ، لو اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، ہمیں تو کہا تھا خوارج ہیں، ہمیں تو کہا تھا کہ آپ باغی ہیں، ہمیں تو کہا تھا اسلام مخالف، ہم تو سمجھا آپ مشرک، ہم سمجھا آپ کافر، آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام، کوفہ پروپیگنڈا، کسے کہتے ہیں پروپیگنڈا، طاقت دیکھیں پروپیگنڈا، اب جو پہلا خطبہ دیا ہے, پہلا خطبہ دیا ہے, حال یہ ہو گیا تھا, عمر ابن سعد کہتا ہے, عمر ابن سعد حمید ابن مسلم سے سب سے بڑا راوی ہے, حمید اور نافع آپ نے سنا, یہ دو سب سے بڑے راوی ہیں اس کربلا کے میدان کے ابھی تک, جب تک جناب زینب نے اور جناب سجاد نے شروع نہیں کیا, ابھی انہوں نے شروع نہیں کیا تھا نا, ابھی یہ دو بڑے راوی تھے. مسلم کہہ رہے کہ میرا قریبی رابطہ ہے, عمر مل گیا, ساتھ ساتھ میں چل پڑا اس کے گھر کی طرف, کیا ہوا؟ کہا کہ مجھ سے برا انسان اس کوفے میں کوئی نہیں, نہ گھر قبول کر رہا ہے نہ محلہ قبول کر رہا ہے, دوسرا دن ہے. کیا مطلب؟ کہا کہ گھر گئے تو وہاں سے بھی ڈانٹ پڑی, گالیاں پڑی, باہر نکلے لوگوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہی چھوڑ دی, سلام نہیں کر رہا, قریب سے گزر جاتے ہیں, دوسرا دن ہے, ابھی شروع نہیں ہوئے امام, امام سجاد کی باتیں شروع نہیں ہوئی. جناب زینب سلام اللہ کا پہلا خطبہ, شاندار خطبہ, کہ جس کو کہا گیا زہیر کلر استعمال ہوا ہے, زے ہے یہ رے, یہ ایک بہت بڑے عرب کہ جو اس وقت وہاں موجود تھا اس نے کہا زہیر, زہیر اس وقت کہتے ہیں شیر کا ایک, آپ کو پتا ہے شیر خود شیر لائن جو شیر ہوتا ہے, اس کے مختلف انداز ہیں, عرب دنیا نے اس کے مختلف اندازوں کے مختلف نام رکھے ہیں, اسی لیے آپ غضنفر, آپ اسور, آپ اسد, آپ اس طرح جو نام سنتے رہتے ہیں نا, یہ ہر ایک الگ انداز کا نام ہے, یعنی شیر کا نام نہیں ہے, شیر کے فلاں انداز کا نام اسد ہے تو فلاں انداز کا نام جو ہے وہ غضنفر, فلاں کا نام اسور ہے, اسی طرح زہیر بھی ہے. زہیر کب ہے؟ کہتے ہیں کہ جب شیر اپنے شکار کے سامنے اور آخری مرحلہ اور آخری جو آواز نکالتا ہے نا, جس کے بعد اب سامنے والا بچے گا نہیں, اس وقت کہتے ہیں شیر کو زہیر, زے ہے یہ رے. کہتے ہیں کہ اس عرب شاعر نے کہا کہ جناب زینب نے جب خطبہ دیا نا, ہم نے کہا کہ بھائی زہیر بھی کیا ہوگا کہ جو یہ خطبہ تھا, یہ کون ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا جناب زینب سلام اللہ علیہ. کہا بھائی, یعنی کچھ لوگ تو خالی خطبہ سن کے ہی حقائق تک پہنچتا, انہوں نے کہا رہے یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ مطالب عام نہیں ہیں, ضرور پڑھیں دوستوں وہ خطبہ, ضرور پڑھیں. جو اس برے حالات میں اس خوف کی حالت پہ کہ جو چھایا ہوا تھا اس کوفے پہ, وہ تطمیع جس کو آپ کہتے ہیں پیسہ دے دے کے خریدنا, جس نے ایک ایک آدمی کو جو ہے نا وہ مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ اس حقیقت کے ساتھ نہ دے, اس کو توڑنے کا سب سے بہترین حل جناب ان لوگوں کے لیے نہیں, ختم ہو گیا وہ کوفہ اور ختم ہو گئے وہ لوگ. آپ سے مخاطب ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ, اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں نا جناب زینب کے ان خطبوں کو پڑھیں. دوسرا خطبہ جناب فاطمہ الزہرا کا, کمال خطبہ. پھر جب ام کلثوم نے شروع کیا تیسرا خطبہ, یہ ہو رہا ہے سب بازار میں, یہ لوگ روڈوں پہ کھڑے ہیں, یہ لوگ گلی کوچوں میں کھڑے ہیں, بہت اچھی حالت نہیں ہے, بہت آرام کی حالت میں, سکون کی حالت میں خطبات نہیں دیے جا رہے ہیں. جناب ام کلثوم نے جب خطبہ دیا تو کوفے کے لوگ چیخ اٹھے, بس بس بس, پھر امام سجاد شروع, گانا شروع. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ سمجھے کہ میں کون ہوں, یہاں سے سٹارٹ لیا. اور پھر جب امام سجاد نے خطبہ دیا کوفہ سرنڈر, ختم ہو گیا کوفہ, پلٹ گیا کوفہ. آپ کو معلوم خولی کہ جو امام کے راستے مبارک کو لے کر آئے تھے, دروازہ بند تھا دارالعمارہ کا, گھر لے گیا تھا, اس کی بیوی نے پوچھا کیا لگا؟ کہا بس صبح ہوتے ہی دیکھنا ساری مشکلات ختم, وارے نیارے, انعام ہی انعام ملنا. کہا کیا؟ کہا حسین کا سر لایا. کہا حسین کا سر؟ کہا لوگ زیورات لائیں, لوگ سونا لائیں, لوگ چاندی لائیں, تم حسین کا سر گھر میں لے آئے؟ کہاں حسین کا سر لایا. ختم. خولی کی اپنی زوجہ جسے بشارت ہوئی جناب ختیجہ آ گئے کیونکہ اس نے اپنا رابطہ ختم کیا. امام حسین کے سر کو گود میں لے کے بیٹھ گئی. امام حسین کے سر کو اپنے گود میں لے کے بیٹھ گئی, پوری رات سر کے ساتھ بیٹھی رہی. بشارت ہوئی جناب ختیجہ, اور ایک روایت کے مطابق جناب ختیجہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا دونوں آئیں اور کہا کہ تم تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگی. اتنا بڑا مقام, تبدیلی دیکھیں آپ, کوفے میں تبدیلی آ رہی ہے. ابھی یہ چار شخصیات کی جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں, زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں, مصائب سے ٹوٹی ہوئی ہیں, ابھی صرف ان کی باتوں سے کوفہ تبدیل ہو گیا, تبدیل ہونا شروع ہو گیا. ابن زیاد کہتا ہے ہمارے ساتھ وہ لیٹر لے کر آؤ, آخری جو میں نے تمہیں خط لکھا تھا, جو شمر لے کر آیا تھا تمہارے پاس, وہ لے کر آؤ. چاہ رہا تھا کہ ثبوت مٹا دے کہ میں نے کوئی ایسا خط آخری میں دے کے بھیجا تھا کہ حسین کو جو ہے شہید کر دو. کہوں گا بھائی وہ تو ڈائریکٹ تمہارے پاس آ گیا تھا وہیں سے, اس نے کہا شہید کر دو. عمر سعد نے کہا نہیں, پتہ نہیں کہاں گیا, کھو گیا, ہاں ڈھونڈ کے لاؤ. بعد باہر نکلتا ہوں ہمارے ساتھ, کہتا ہے وہی تو ایک میرے پاس رکھا ہوا ہے کہ جب مجھے بوڑھے, گھر کے بوڑھیاں, علاقے کی بوڑھیاں جب تانے دیں گی مجھے کہ میں نے کتنا برا کام کیا ہے اس لالچ شہر رے کے, تو میں وہ دکھاؤں گا کہ بھائی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے. یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات ڈال رہے ہیں. کوفہ تبدیل ہو رہا ہے, کوفہ بدل رہا ہے. ہو یہاں تک کی باتیں میں نے آپ سے کیوں کی ہیں, میں کوئی معذرت کے ساتھ خطیب نہیں ہوں. یہ گھرانہ جو ہے نا مجھے خطیب بنا کے چھوڑے گا, انہوں نے طے کر رکھا ہے. بہانے بہانے سے مجھ سے مجلس پڑھوا لیتے, مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی. میں نے کوشش آپ کے دوستوں سے یہ کیا کہ میں یہ کہوں کہ دیکھیں ہمارا حال کوئی اس سے زیادہ برا نہیں ہے. اگر آپ کوفے کو گالیاں دے رہے ہیں نا, تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ کن بنیاد پر, جن بنیادوں پر ہم دے رہے ہیں نا, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ وہ کہیں یہاں پر بھی رائج نہ ہو. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے, لیکن معرفت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ. یعنی کیا, یا ایھا الذین آمنو نہیں, اس سے آگے بڑھنا ہے. یؤمنون باللہ, خالی یا ایھا الذین آمنو تو کام نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. بہت بری حالت ہے. میرے سامنے ایک ہی جگہ میں تین خطیب پڑھ رہے ہیں, ایک پڑھ رہا ہے بہت ہی نظریاتی گفتگو, مجمع وہی ہے, بہت خوش ہے, واہ واہ سب واہ واہ کر رہے ہیں ابھی اسی محرم میں 10 دن. دوسرا خطیب بیٹھتا ہے ایک گھنٹے کے فاصلے سے, کوئی مواد نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کی طرف, بس ان کا خطابت اچھی تھی, اس میں بھی اتنا ہی واہ واہ, وہی طبقہ وہی بیٹھا ہوا ہے, صرف 90 یعنی ایک کوئی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 19-20 کا فرق ہو جاتا تھا مجمع میں. جو آخری خطیب بیٹھا کرتے تھے وہ تو یعنی کوئی ایک بات جو انہوں نے ایسی کی ہو کہ جس کو ہم کہیں کہ بھائی یہ اس ممبر کے کرنے کی بات تھی, یہ واقعی اس قوم کے فائدے میں کوئی بات تھی, واقعی اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے, واقعی محمد حسین علیہ السلام کی معرفت ہوئی ہے, واقعی عشق اہل بیت میں اضافہ ہوا ہے, یعنی جو چیزیں اس ممبر سے ملنی چاہیے, ہماری معرفت میں اضافہ ہوا ہے, کوئی ایک بات نہیں تھی. مجمع پھر بیٹھا اور پھر واہ واہ, اتنا ہی واہ واہ, اس سے زیادہ واہ واہ ہو رہا تھا آخری والا خطیب. ہم تو حیران تھے کیوں ادھر برا والا کہہ رہے ہیں, جو بھی آ جائے کوفہ بیچارہ ساتھ ہو جائے, جو بھی آ جائے کوفہ بیچارہ ساتھ ہو جائے, جو بھی آ جائے کوفہ ساتھ ہو جائے, تو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جناب زینب تبدیلی لائیں گی توجہ کے ساتھ. آج کا دن ان سے منسوب ہے, آج کی رات ان سے منسوب ہے. اگر وہ اس وقت اتنے گھٹن کے ماحول میں اس قوم کو تبدیل کر سکتی ہیں, جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ان پر کام کریں, محنت کریں, پڑھیں, سمجھیں اس اللہ کی, اس اللہ کے اس عظیم نعمت کو سمجھیں. پیدائش ہوئی ہے, میں آخری مراحل کی طرف جا رہا ہوں. پیدائش ہوئی ہے, جناب فاطمہ کہتی ہے امام علی علیہ السلام سے نام رکھے, یا علی سمیہ. علی نے کہا میں رسول اللہ پہ سبقت کیسے لے سکتا ہوں, رسول اللہ نام رکھیں گے. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ سمیہا, اس نام رکھے اس کا. رسول اللہ نے کہا میں میں اللہ پر سبقت نہیں لے سکتا، اس کا نام تو اللہ نے رکھنا ہے، اللہ نے رکھنا ہے۔ جبرائیل آ گئے، کہا اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سمیہا زینب، ان کا نام رکھو زینب، اللہ نے رکھا ہے۔ اس شخصیت کا نام اللہ نے رکھا، میں ان کی ساری زندگی، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آج میرا موضوع دوسرا تھا، ورنہ کبھی جناب زینب پہ بات کرنی ہو اور تفصیل کے ساتھ۔ جناب زینب مختصر، امام علی علیہ السلام کو ضرب لگی ہوئی ہے، ابن ملجم نے ضرب، جناب زینب سلام اللہ علیہ ساتھ بیٹھی ہیں، مسلسل گریہ کر رہی ہیں۔ کہا کہ وہ ام ایمن نے جو بات کہی ہے آیا وہ صحیح ہے؟ امام علی سے پوچھ رہی ہیں جناب زینب، زخمی حالت میں، آخری حالت، کہا صحیح ہے، کیا واقعی ہوا ایسا؟ کہ بالکل ہوا ایسا۔ کیا کہا تھا ام ایمن کو رسول اللہ نے؟ بتا دیا تھا کہ علی، میرے بعد تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، فاطمہ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، حسن کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، حسین کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور زینب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ میں نے زینب تصدیق کر رہی ہے۔ کہاں؟ علی علیہ السلام نے اضافہ کیا، ام ایمن کی اس روایت کے بعد اضافہ کیا، بڑا سخت وقت ہے زینب، وقت بہت سخت ہوگا، لیکن مضبوط رہنا، مضبوط رہنا۔ جناب زینب عورت ذات ہے بھائی، عورت ذات ہے۔ ایرانیوں میں ایک معروف فارسی زبان کا ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، مشہور ہے، کہتے ہیں امان از دل زینب۔ کیا کہتے ہیں؟ امان از دل زینب۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی قریب ترین ترجمہ اس کا کر سکوں، امان از دل زینب، یعنی کہنا چاہ رہا ہے کہنے والا، امان از دل زینب رائج ہے۔ جب مصائب شروع ہوتے ہیں اور زینب کی بات ہو تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، امان از دل زینب۔ ترجمہ قریب ترین کیا بنتا ہے کہ بھائی ہم تو ابھی تک حیران ہیں کہ یہ دل زینب کیا چیز تھا۔ یہ ترجمہ بنتا ہے قریب ترین، کیا اللہ ہمیں سمجھا کہ یہ دل زینب کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں دل زینب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں جو اے حسین آپ نے دیکھی وہ زینب نے بھی دیکھی۔ کیا مطلب؟ کیا دیکھا؟ یا آپ نے دیکھا، آپ دونوں نے مل کے دیکھا کہ علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں برچھی لگی، آپ دونوں نے مل کے دیکھا، دونوں تڑپے لیکن دونوں ساتھ تھے، ایک دوسرے کو سہارا دیا۔ آپ نے قاسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا، آپ دونوں ساتھ تھے، آپ نے ایک دوسرے کو سہارا دیا۔ آپ نے عباس کے بازو کو قلم ہوتے دیکھا، آپ دونوں ساتھ تھے، آپ نے ایک دوسرے کو سہارا دیا۔ کاش بات یہاں رک جاتی، آپ نے علی اصغر کو نہر ہوتے ہوئے دیکھا، زبانی کہنا ہے، لفظ زبانی ہے، نہر۔ بھائی وہ تیر کہ جسے گھوڑے کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، اگر وہ گلوے علی اصغر علیہ السلام پہ لگا تو یہاں زبانی کہتے، نہر کہتے، الگ ہو گئی گردن، الگ ہو گئی۔ دونوں نے ساتھ دیکھا، لیکن اب جو چیزیں زینب نے دیکھی اور حسین نے نہیں دیکھی، امان از دل زینب یہاں سے کہ اپنے بھائی کو اس گودال میں، اس گودی میں بغیر کفن کے اور بغیر سر کے دیکھا، زینب نے نہیں، صرف زینب نے دیکھا، بوسا لیا اس کٹی ہوئی گردن پہ، جناب زینب خیموں کا جلنا، جل رہے ہیں سارے خیمے، زینب نے دیکھا، بکھر گئے سارے بچے، نہیں تھا حسین، نہیں تھے عباس، کوئی نہیں تھا. حسین نے تنہا، جناب زینب نے تنہا دیکھا سجاد اکیلے خیمے میں، خیمے کو آگ لگی ہوئی ہے. زینب سہارا دے کے ابا سجاد کو باہر لے آئے. یہ صرف اور صرف زینب نے دیکھا. اس رپتی تپتی ریت پر سکینہ اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہے. یہ کس نے دیکھا؟ یہ صرف زینب نے دیکھا. اور جب اپنے بھائی کے جنازے پر پہنچی تو جو جملے کہے کہ جس نے، کہتے ہیں کہ اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی سب کو رلا دیا. وا محمد اے رسول اللہ، وا محمد اے رسول اللہ، ھذا حسین، یہ حسین الور، کہ جن کے جسم پر اب کپڑے نہیں، جن کا اب لباس ان کے جسم پر نہیں، مرمل بالدبا، جو خون میں غلطا ہیں اپنے ہی خون میں نہا چکے ہیں، اپنے ہی خون میں نہا چکے ہیں. مقطع الاعضاء، مقطع الاعضاء کسی ایک آدھ حصے کو کٹنے کو نہیں کہتے، مقطع الاعضاء کہ جس کا کوئی بھی حصہ اب جڑا ہوا نہیں ہے، کھوڑوں کے ٹاپوں نے سب کچھ ختم کر دیا، سب کچھ.
سيعلم الذليل، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. خدایا ہمیں اس سال کی طرح اگلے سال بھی امام کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا ہم انشاءاللہ اس دنیا میں ان سے ہدایت اور آخرت میں ان سے شفاعت لینے کی توفیق عطا فرماؤ. خدایا جو اس گھر کے مرحومین ہیں، جو لوگ یہ مجلس ہمیشہ سے برپا کر رہے ہیں، خدایا انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرماؤ، اور ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جگہ نصیب فرما. اور یہاں جتنے موجودین ہیں، جتنے اس وقت مستمعین ہیں، سننے والے ہیں، یہاں شریک ہیں، ان سب کے بھی مرحومین کو خدا انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرما. امام زمانہ کے ظہور میں کہ جو ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا ہے، قبول ہو جائے تو ہماری آپ کی ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں، قبول ہو جائے تو ہماری آپ کی ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں. خدا انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم امام کا ساتھ دے سکیں. اور انشاءاللہ جو مختصر سی مجلس جو آپ کی سماعت رشی رہی ہے، خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے آپ سے کہا ہے اس پر مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمیں توفیق دے، خدا ہمیں توفیق دے کہ جہاں جہاں اس پورے پاکستان میں، آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ اس وقت جو ہیں وہ کئی کئی سالوں سے اپنے گھر نہیں آئے. اس پورے پاکستان میں اس طرح سے لوگ موجود ہیں. پہلے مرحلے میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے، لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا ہمیں کوئی عملی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم انشاءاللہ ان کے لیے کچھ کر سکیں.